هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور سچے دین کے ساتھ کیوں بھیجا لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ غالب کر دے اس کو سارے دین پر وکفا باللہ شہیدا اور اللہ خود گواہ کافی ہے یعنی اللہ کی گواہی کافی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غلبہ اسلام کا کام کیسے کیا اس کی وجہ آپ کے وہ پیارے صحابہ تھے جس کا تذکرہ اگلی آیت میں ہے یہ سورت فتح کی آخری آیتیں میں نے آپ کے سامنے شروع کی ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسلام کے غلبے کی بات کی ہے اور قرآن پاک میں یہ مضمون تین جگہ پہ آتا ہے الفاظ کے تھوڑے فرق کے ساتھ سورت توبہ میں هو الذي ارسل رسوله بالهدى کی بات ہے یہاں پہ سورت فتح کی آیت نمبر 29-28 میں یہ بات ہے اور اسی طرح سورت صف میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کیوں بھیجا یعنی آمد رسول کا مقصد کیا ہے آج ہم کہتے ہیں نا جشن آمد رسول جشن کے لفظ کو مقصد آمد رسول کر دیجئے تو وہ کیا ہے وہ ہے دنیا میں اسلام کو غالب کرنا یاد رکھیے گا کہ اسلام اپنے مزاج کے اعتبار سے مغلوب ہونے والا دین نہیں ہے اور مجھے اس کی مثال ایک ایسی مثال سے سمجھ آتی ہے جو آپ سب نے سینکڑوں بار اپنی زندگی میں دیکھی ہوگی اگر آپ گوجرانوالہ سے تعلق رکھتے ہیں تو اکثر گھروں میں صبح اٹھ کے دہی کو بلورا جاتا تھا پھر لسی بنتی تھی پھر لسی کے اوپر مکھن آتا تھا اور مکھن کو پھر ٹھنڈا کر کے اس کو نکال دیا جاتا ہے اور نیچے جو لسی اس کو استعمال کیا جاتا ہے آپ نے دیکھا کہ مکھن کی ایک خاصیت ہے وہ نیچے نہیں رہتا یاد ہے مجھے اپنی نانی یاد آ رہی ہے جب لسی کو بلورتے ہیں پھر اوپر بلائی مکھن کی صورت میں آتی ہے پھر وہ ذرا پتلی پتلی ہوتی تھی نکلنی مشکل ہوتی تھی تو اس میں ایک ڈلی برف کی ڈالتی تھی تو وہ جب برف سے وہ مکھن ٹھنڈا ہوتا تھا تو وہ سارا اوپر بڑا بنتا اور اس کا ایک پیڑا سا بنا کے نکال لیتے تھے آپ وہ اوپر آئے ہوئے مکھن کو ہاتھ سے دبائیں جھکائیں وہ چند سیکنڈ میں اوپر آئے گا ایک جملے میں سمجھ لیجئے پوری دنیا چھاچ ہے لسی ہے اور اسلام مکھن ہے اللہ نے سورت رات میں یہ بڑی پیاری مثال دی ہے وہ پھر کسی موقع پہ سناؤں گی نہیں سن سکیں گے اس کی تفسیر صرف جا کر سبیل الجنہ سے سن لیجئے کہ اللہ نے وہاں حق اور باطل کے فرق کی بڑی پیاری مثال دی کیا اللہ نے آسمان سے بارش برسائی پھر اس سے وادیاں بہہ نکلیں اور اوپر جھاگ آ جاتی ہے اور تہہ میں اصل چیز رہتی ہے تو ابھی آپ کے لیے میرے لیے ایک جملہ لکھنے کے لیے کافی ہے کہ اسلام کا مزاج اوپر رہنے والا ہے اوپر رہنے والی چیز کو جب نیچے کر دیا جاتا ہے تو وہ بگاڑ کا ذریعہ بنتی ہے. بات واضح. اور جس نے بھی اس کو نیچے کرنا چاہا اسی کے ساتھ لڑائی شروع ہو جاتی ہے. مکھن کو ہی ذہن میں رکھیں, آپ مکھن کو نیچے کریں گے وہ چند سیکنڈ میں پھر اوپر, پھر نیچے کریں پھر اوپر. اسلام کے مزاج کے ساتھ یہ بات ہے, یہ آپ میرے سب کے لیے بڑی اہم بات ہے, کیونکہ کسی بھی بات کے اندر جو بات ہوتی ہے نا اس کے شروع میں ہوتی ہے. میری عادت ہے کہ میں نے درس میں جو میسج دینا ہوتا ہے نا وہ سب سے پہلے چھیڑتی ہوں, پھر چند باتیں اس کی سپورٹ میں, اور اینڈ پہ پھر میں اس کا علاج کرنے کی کوشش کرتی ہوں. آج میں اور آپ کیا کرنے آئے ہیں ادھر؟ درس سننے. بہت سارے سنے آپ نے, مجھ سے ایک سال میں ایک سن لیتے ہیں, لیکن مجھے پتہ ہے اس مسجد میں شاید آپ ہفتے میں پانچ دن کلاس لیتے ہوں. پورے شہر میں سینکڑوں کلاسز ہوتی ہیں, گلی گلی مدرسہ ہے, گلی گلی میں اللہ کی رحمت سے مسجد ہے. آج تو اسلام کا اتنا نام ہے, کتاب کتنی عام ہے, پہلے تو چند سو قرآن تھے اب ہزاروں لاکھوں میں چھپتے ہیں. پہلے تو دور میں آپ قرآن پاک کی کیسٹس جمع کرتے تھے, اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سی ڈیز کو بھی ریپلیس کرا دیا. اب کیا آ گیا, ایک چھوٹے چھوٹے لنکس ہیں, ہے نا. تو علم کے طور پہ تو اسلام بہت ہے, اور میں بڑی خوشی سے کہوں گی کہ جتنا ہمارے اس ملک میں اور پاکستان, اور پاکستان میں بھی بڑھ کے چلے تو گوجرانوالا شہر معروف ہے مدرسوں کے لیے, آپ سب جانتے ہیں, مساجد کے لیے. کتنے دین کے جوہر اور کتنی خوبصورت چیزیں اسی جگہ سے نکلی. لیکن ایک سوال پیچھے, کوئی فیکٹری دن رات کام کرے اس کا کوئی پروڈکٹ ہوتا ہے نا, ایسی ہے نا. آپ جیکٹس بناتے ہیں اور دن رات آپ کی فیکٹری کام کر رہی ہے تو پھر اس شہر میں جیکٹس کی بھرمار ہو جائے گی, سمپل سی بات ہے. اسی طرح آپ دس مثالیں اور لے لیجئے. میرا سوال آپ سے یہ ہے, ساری تعلیمی کوششوں, ساری مسجدوں, سارے مدرسوں, ساری علمی کاوشوں کے بعد رزلٹ سامنے کیا آ رہے ہیں؟ آپ کہیں گے آپ ہی بتا دیں, جب آپ نے بات چھیڑی ہے تو آپ بتائیں. تو رزلٹ یہ ہونا چاہیے کہ اسلام غالب ہو, دنیا میں اسلام کا رنگ ہو. آپ مسلمان ملک میں بیٹھے ہیں, ماشاء اللہ پورا مسلمان ملک ہے آپ کا, 90+% اس ملک کی آبادی مسلمان ہے. میرے پاس ایک فگرز لکھے ہوئے ہیں, دنیا میں سب سے زیادہ شاید پرسنٹیج ملائیشیا میں ہے مسلمز کا آبادی کے حساب سے, لیکن پاکستان ان ملکوں میں سے آتا ہے جن کے پاس آبادی کی کثرت ہے مسلمانوں کی. تو ماشاء اللہ کے حکم سے یہ ملک مسلمان ملک ہے. یہ بات میں کسی ویسٹرن کنٹری میں بیٹھ کے کر رہی ہوتی تو میں وہاں کرتی کہ اچھا جی یہاں اسلام کو غالب کرنا ہے تو پھر مسلمز کو آگے آنا چاہیے, یہ وہ. ابھی ان کو چھوڑ دیجئے, آپ اور میں اپنی بات کرتے ہیں. سچ بتاؤں, اپنے دل پہ لکھیے, ساری محبتوں کو دل میں محسوس کرتے ہوئے, کیا آپ کے میرے اس پاکستان میں اسلام غالب ہے؟ کیا آپ کو هو الذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون, کا اللہ کا یہ وعدہ سچا دکھتا؟ آپ کہیں گے یہ بھی پھر آپ ہی بتا دیں, جب آپ آئیں ہیں تو پھر آپ ہی بتائیں, ہم تو سننے والے ہیں. تو اسلام غالب ہو تو کیا ہوتا ہے؟ تو پھر چلیے پیچھے, مجھ پہ نہ رہیے, وہاں پہ چلیے جہاں سے یہ پیغام نکلا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ میں اپنے کام کے لیے مبعوث کیا, سب جانتے ہیں. پیدا بندہ کہیں بھی ہو جائے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی, نبی کی پیدائش یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. یہ بھی ربیع الاول گزرا, کتنے میلاد کیے لوگوں نے, لوگوں نے کتنی محنتیں کی, کتنے جشن منائے اللہ کے نبی سے محبت کے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے, ایسا ہی ہے. تو یاد رکھیے گا کہ نبی پیدا کہیں بھی ہو جائے وہ بڑی بات نہیں ہوتی. آپ کہیں پیدا ہوئے, اب آپ کی زندگی کہیں اور ہے, آپ کہیں سر غور کر رہے ہیں, پیدائش بڑی بات نہیں ہے, بعثت بڑی بات ہے. اور نبی کی بعثت مکہ میں ہوئی تھی. مکہ والے اس دور کے بگڑے ہوئے مسلمان تھے. ہم تو آج بڑی رعونت کے ساتھ کہہ دیتے ہیں نا مشرکین مکہ, تو یاد رکھیے وہ مشرکین مکہ جو تھے نا وہ اپنے دور کے مسلمان تھے, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بگڑے ہوئے مسلمان تھے. جیسے آج ہم, آج آپ کہہ سکتے ہیں وہ مشرکین مکہ, کل ان کے منہ پہ کوئی جا کے کہتا ابو جہل تو مشرک ہے اور عتبہ شیبہ ربیعہ تو مشرک ہے اور ابو طالب اور دوسروں کو, تو وہ آپ کو مائنڈ کرتے. جیسے آج اب کسی نام نہاد مسلمان سے کہیں کہ تو مشرک لگتا ہے مجھے, یہ تو کسی قبر پہ سر ٹیکتا ہے, یہ تو شرک ہے, تو وہ آپ کے کپڑے پکڑ لے گا, کہے گا تجھے جرت کیسے ہوتی ہے تو مجھے مشرک ہے. ایسے ہی ہے نا, وہ مسلمان تھے، حضرت ابراہیم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے تھے، براہ راست حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ سب کو ہسٹری پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابراہیم کا بیٹا اسماعیل بچپن میں اس جگہ پہ چھوڑ دیا گیا اللہ کے حکم پہ، ہجرت کی، ابراہیم نے اپنا گھر ذرا سا متاثر کیا، بیوی بچے کو چھوڑ دیا۔ ہم جیسا آج ہوتا کہتا گھر بیٹھو، روٹی پکاؤ، میرے کپڑے دھو۔ یاد رکھیے، ایک جملہ لکھ لیجیے آج کے سیشن کا، جب تک میں اور آپ اپنے گھریلو زندگی کو متاثر نہیں کریں گے، غلبہ اسلام نہیں ہوگا۔ ان کا تو بڑھاپے کا بچہ تھا اور ایک ہی بچہ تھا، دوسرا تھا بھی تو دوسری بیوی کا تھا یا بعد میں ہو گیا، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن ابراہیم بڑھاپے کے باوجود اپنی بیوی اور بچے کو اپنے سے جدا کرتے ہیں۔ آج ہم دین کے لیے ذرا سا گھر سے نکلیں، سب سے پہلا کوسچن ہوتا ہے یہ تمہارا یہ کام ہے، گھر بیٹھو کام کرو، بچے پالو۔ تو جہاں سے یہ سیکھنے جانا ہے کہ بچے کیسے پالو، ادھر سے آج کی ماں محروم ہے، روٹی جو پکا رہی ہے، سالن جو بنا رہی ہے، کپڑے جو دھو رہی ہے۔ یاد رکھیے، آج ہم سوچ کے اعتبار سے، ذہن کے اعتبار سے وہ مسلم نہیں رہے جو دنیا میں تبدیلی لاتے ہیں۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹرز بنا دیا۔ اکیلے نکلے تھے، وہ کہتے ہیں نا کہ اتر کر حرا سے سوئے حرم آیا۔ وہ کیا تھا، وہ مولانا حالی یا کسی کے شعر ہے کہ وہ کیا تھی، وہ بجلی کی کڑک تھی یا کیا تھا کہ جس نے دنیا کو ہلا دیا۔ انگلش میں کہتے ہیں دا مین ہو شوک درد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد وہ شخص تھے صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے دنیا میں ہلچل مچا دی۔ مین آف چینج کہتے ہیں ان کو گورے، تبدیلیاں پیدا کرنے والا شخص۔ لیکن یاد رکھیے کہ کوئی انسان کتنا بھی مخلص کیوں نہ ہو، لیکن وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اس کائنات میں ہمیں بیسیوں مثالیں دے کر سمجھا دیا کہ ٹیم ورک از ڈریم ورک، مل کے کام کرو گے تو بڑے بڑے خواب پورے ہوں گے۔ سورۃ نور میں اس کی 10 مثالیں آپ جمع کر لیں، جس میں ایک بادلوں کی ہے، کیسے چھوٹے چھوٹے بادلوں کی ٹکڑیاں جمع ہوتی ہیں، پھر بڑے بھاری بادلوں کی صورت میں جاتی ہیں اور کسی جگہ پہ برستی ہیں۔ اسی طرح پرندے اور دوسری چیزیں۔ تو یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں وہ پیغام دیا، اکیلے تھے، اس پیغام کی سب سے پہلی گواہ ایک عورت بنی، جس کو آج انسانیت خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے جانتی ہے، کہ جس عورت نے واقعی بیوی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ پھر ابو بکر صدیق، کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی کے کمنٹس موجود ہیں کہ میں نے جس پر بھی اسلام کو پیش کیا اس نے تھوڑا سا سوچا، ریزنٹمنٹ شو کی، ریلکٹنٹ تھا، ڈبل مائنڈیڈ تھا، سوائے ابو بکر کے۔ پہلے ہی مرحلے میں کہہ دیا اچھا تو پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور معراج کے موقع پہ آپ کی تصدیق کرنے پہ تو صدیق کا لقب بھی پایا۔ فضائل ابو بکر آپ سن چکے ہوں گے بہت دفعہ۔ لیکن آج کا میرا موضوع غلبہ اسلام سے زیادہ وہ کردار، وہ شخصیت ہے کہ جس نے اس دنیا کو ایک خوبصورت دولت سے متعارف کرایا، اور وہ کیا تھی اسلام۔ یاد رکھیے، آج ہم اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں، جو کہ میں نے آپ کو تھوڑی سی چھیڑ کر سوچنا سکھا دیا ہے۔ 70 سال سے چند سال اوپر ہو گئے اس زمین کے ٹکڑے کو لیے ہوئے، آج تک اس پاکستان میں اسلام کس کس جگہ غالب ہے، کس جگہ نہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ کا لاکھ شکر کرتے ہیں کہ دنیا کے نقشے پہ ایک مسلمان ملک ہے، اور اللہ یہ قیامت تک قائم رکھے، کسی دشمن کی میلی نگاہ بھی اس کی طرف نہ پڑے، اور جو پڑے تو اللہ ان کی نگاہوں کو خود ہی کھینچ لے۔ میرے آپ کے بس کی بس بات نہیں ہے کہ ہم اس سرزمین کی حفاظت کریں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا، آج جہاں سے بات شروع کرتی ہوں، اس سے پہلے تقریباً 13 سال مکہ میں سختیاں سہی۔ سیرت آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے نہیں پڑھی، وہ ہاتھ کھڑا کر دے، کیونکہ میرا گمان ہے آپ سب نے ایک نہیں 10-10 کتابیں پڑھی ہوں گی سیرت کی، اور سیرت پڑھے بغیر جینے کا مزہ آتا ہی نہیں ہے۔ جب تک آپ کے سامنے ایک پریکٹیکل رول ماڈل نہ ہو، آپ کو بات سمجھ نہیں آتی۔ اتنا ناممکن کام اللہ نے اپنے پیارے نبی سے کروا دیا۔ وہ مکہ، وہ گھر اللہ کا جو 360 بتوں سے بھرا پڑا تھا، الحمدللہ آج ہمارے اس ملک میں بت نہیں ہے بظاہر، لیکن اندر بت ہیں۔ ان کے بت نظر آتے تھے، ان کے نام تھے لات، منات، عزہ، یعوب، یغوث، نصر، وہ پتھر کے تھے، وہ مٹی کے تھے، جس کے بھی تھے، اللہ کے نبی نے صرف 13 سال مکہ میں گزارے، جب اقرأ بسم ربک الذی خلق کی آیات نازل ہوئیں، پیغام اترا، اور آپ نے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا. جن کی فطرتیں سلیم تھیں وہ سب اس پیغام کو سن کر چلتے آئے، جس میں ابو بکر، حضرت علی، حضرت زید، حضرت خدیجہ، ان لوگوں نے تو سابقون الاولون کا مقام پا لیا. جس کے اندر جتنی تڑپ طلب تھی، سچائی تھی، کہنے کا مقصد کیا ہے، 13 سال میں صرف 100 کچھ لوگ تیار ہوئے. مکہ کے 13 سال کی تعلیم، تدریس اور تبلیغ کے بعد 100 کچھ لوگ تیار ہوئے، لیکن مشکلات کی چکی سے پستے ہوئے، پریشانیوں کے چنگل سے نکلتے ہوئے وہ سکندن بن چکے تھے. آج ہم نے انہی شخصیات کی کچھ چیزوں کو دیکھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ انسانوں کا ایک ایسا گروہ تیار کرنا تھا کہ جس نے نہ صرف یہ کہ آپ کی زندگی میں، بلکہ آپ کے دنیا سے جانے کے 1000 سال، 10 صدیاں ہوتی ہیں، 1000 سال تک اس دنیا کو امن، چین، آشتی، سکون، خوشی اور پیس عطا کیا. یہ وہ صحابہ کرام تھے. غلبہ اسلام کا کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوا، اس کے ہیرو، اور جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایوارڈ یافتہ لوگ، وہ نبی کے صحابہ تھے. کہاں سے آئے تھے پڑھ کے؟ دنیا کی کس بڑی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے؟ کس برانڈ کے کپڑے پہنتے تھے؟ کس ماڈل کا فون ان کے ہاتھ میں تھا؟ کس سن کی گاڑی ان کی تھی؟ صحابہ کرام ایک ایسی درسگاہ کے پڑے ہوئے تھے کہ جہاں نیچے اتنا نرم کارپٹ نہیں تھا جس پہ آپ بیٹھے ہوئے. وہ صحابہ کرام ایک ایسی درسگاہ میں تھے کہ جس کے باہر بہت بڑی جامعہ کا نام نہیں لکھا تھا، اور اس کے اندر اے سی اور ہیٹر کا انتظام نہیں تھا. زمین پہ بیٹھتے تھے، پتھروں پہ سجدے کرتے تھے، بارش ہوتی تھی تو ماتھے پہ پسینہ آتا تھا اور مٹی چپک جاتی تھی. ایسی صعوبتوں اور ایسی مشکلات سے گزار کر اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ایک ایسا گروہ تیار کروایا کہ جس گروہ نے آپ کے بعد دنیا میں اسلام کا نام روشن کیا. آج مجھے اور آپ کو اس دنیا کو اگر اسلام کا غلبہ دینا ہے اور اس ملک کو دینا ہے، ہم تو اس ملک کی بات کریں گے آج کیونکہ قریب سے ہی بات شروع کریں گے نا. ہم کہتے پہلے امریکہ مسلمان ہو جائے پھر ہم ہوں گے، اور اگر اوباما کی بیوی اگر نکاب کر لے گی تو ہم بھی کر لیں گے. ہم دور والوں کی خبر زیادہ لیتے ہیں قریب والوں سے. حالانکہ اگر آپ نے میں نے اسلام کو غالب کرنے کی ٹھانی ہے، تو سب سے پہلے آپ کا میرا ہدف یہ ملک ہوگا. 70 سے اوپر سال ہو گئے اس ملک کو لیے ہوئے، اللہ نے دے دیا، ہم نے لے لیا. آج تک اس کا کانسٹیٹیوشن، جو کسی بھی ادارے کی بنیاد ہوتی ہے، ہم کسی ملک میں اپنے اسکول کو رجسٹر کروانے کی کوششوں میں سب سے زیادہ محنت اور کوشش وہ ہم سے ہمارے کانسٹیٹیوشن پہ کروا رہے ہیں. کریں گے کیا؟ اصول کیا ہیں؟ ضابطے کیا ہیں؟ سکھائیں گے کیا؟ پڑھائیں گے کیا؟ پیغام کیا؟ تعلیمات کیا؟ کرے گا کون؟ جس سے کانسٹیٹیوشن پاس ہو گیا، ادارہ رجسٹرڈ ہو جاتا. 70 سال سے اوپر ہو گئے، آج تک یہاں برٹش لاء ہے. اگر آپ میں سے طالب علم بیٹھے ہیں اور قرآن سے سورت نساء پڑھ چکے ہیں، وراثت کے قوانین، شادی بیاہ کے قوانین، 1 سے 4 شادیوں کی اجازت اور دوسرے ایشو، آج کے کانسٹیٹیوشن کو اور ان لاز کو لے کر آ جائیے، 10 جگہ آپ کو کانٹراڈکشن دکھے گا. یہ تو کاغذی چیزیں ہیں، یہ انسانی تو نہیں ہوتی. آج تک ہم اپنے اس ملک کو شرک سے پاک نہیں کر سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 67 ہجری میں مکہ فتح کیا، وہ غلبہ اسلام کا ایک نقطہ ہے، آغاز کہہ لیجئے سیاسی رنگ میں. ویسے تو ہجرت مدینہ سے غلبہ شروع ہو گیا تھا، کیونکہ اب مکہ والوں کی غلامی سے اللہ نے آپ کو نکال دیا تھا. لیکن چلیے مکہ فتح ہوتا ہے، بغیر بہت زیادہ دھوم دھڑلے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو گئے. فاتح تھے لیکن خود سب سے آخری اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے. کوئی جشن پاکستان کے نام پہ 14 اگست کو ہلا گلا نہیں کیا. ہائے ہررا کے دعوے نہیں تھے، عاجزی تھی، خشوع تھا کہ آپ کی داڑھی مبارک آپ کی کسوا کی کوہان سے ٹکرا رہی تھی، آپ کا یہ حال تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے، خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، اور وہ لوگ جنہوں نے 13 اور اس کے بعد اگلے جو چند سال سمجھے 8 سال تھے، جب وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو وہ لوگ جنہوں نے آپ کو اتنا ستایا ہوا تھا وہ مجرموں کی طرح کھڑے تھے کہ آج پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن آپ نے کہا کہ تم میرے چچا تایا کے بیٹے بہن بھائی تو ہو، تو میں آج تمہیں وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا کہ لا تصریب علیکم الیوم، آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں، جاؤ میں بھی تم کو معاف کرتا ہوں، اللہ بھی تمہیں معاف کرے۔ خانہ کعبہ میں آتے ہیں، کعبہ کے اندر گئے اور آپ نے دیکھا کہ کفار نے خانہ کعبہ کی دیواروں کے اندر شبیہیں بنائی ہوئی ہیں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی، اور ان کے ہاتھوں میں تیر دیے ہوئے ہیں فال کے۔ آپ نے فرمایا اللہ ان کافروں کا برا کرے، ابراہیم اور اسماعیل نے کبھی قسمت تیروں سے معلوم نہیں کی، اور آپ نے ان تصویروں کو مٹا دیا۔ اپنے دستے مبارک سے سفید کبوتری کا بت تھا اس کو توڑ دیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، جو آپ کے داماد بھی تھے اور آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور آپ کے پالے ہوئے ایک بچے بھی تھے، ان کو بھیجا کہ جائیے ہر پکی قبر کو توڑ دیجئے، ہر درگاہ کو مٹا دیجئے، کیونکہ جب غلبہ ہو جاتا ہے نا تو پھر غلبے کے بعد اظہار بھی تو لازمی ہوتا ہے۔ اور جا کر آپ نے مکہ کو بتوں سے پاک کیا، پھر مکہ پر مسلمانوں کا کنٹرول تھا۔ میں آپ سے اور آپ مجھ سے پوچھئے کہ آج ہم اپنے اس ملک میں 14 اگست 1947 سے آج تک اندر اور باہر کے کتنے بت توڑ سکے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی نماز چھوڑے اور جماعت کی نماز چھوڑے، ناممکن تھا۔ عبداللہ بن ابی بیچارے کو دل کا سارا نفاق چھپاتے ہوئے بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھنی پڑتی تھی، کیوں؟ اس دور کے مسلمان کو پتا تھا کہ اگر میں نے نماز چھوڑی، اور مسجد کی، گھر کی نہیں، مسجد کی، تو لوگ دو باتوں میں سے ایک بات کا گمان کریں گے میرے بارے میں۔ پہلا گمان ان کا کیا ہوگا؟ کہ میں بیمار ہوں، اور وہ سارے ہی نماز کے بعد میرے گھر آ جائیں گے تیمارداری کرنے۔ واللہ ہی یہ معیار تھا مدینہ کے مسلمان کا، اگر کسی مسجد کسی نماز پہ ایک مسلمان نماز میں نہ دکھتا تو صحابہ یہ زیوم کرتے، یہ گمان کرتے کہ یہ بیچارہ اس وقت بیمار پڑا، چلو اس کی تیمارداری کرتے ہیں، ہمیں بھی اجر مل جائے گا، اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ اور اگر آ کے پتہ چل جاتا کہ بیمار تو نہیں ہے، کام پہ گیا، تو پھر ایک فتویٰ لے کر آتے تھے کہ یہ منافق ہو گیا۔ سمجھیے گا بات کو، یہ سوچ کہ ایک وقت کی نماز بغیر عذر کے چھوڑ دی، بیماری بہت بڑا عذر ہوتی ہے، یا سفر ہے ہی نہیں اپنے ملک میں، اس کے علاوہ پھر یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ مرد مسجدوں میں نہ جاتے۔ یہ ہے وہ معیار جس کے اوپر کسی جگہ اسلام کا غلبہ ہوگا۔ آپ کے اس ملک میں اسلام غالب کب ہوگا؟ جب مسجدوں میں نماز کے وقت وہ رش ہوگا جو صبح سکول ٹائم میں بچوں کے سکولوں کے باہر رش ہوتا ہے، اور واپسی پہ اور شروع میں جو بھی، یہ ہر ملک کا یہ دستور ہے کہ ایسے وقت میں ٹریفک بلاک ہو جاتا ہے۔ 5 دفعہ کسی بستی میں ٹریفک بلاک ہو، اور وجہ کیا ہے؟ کہ یہ فجر کا وقت ہے، یہ ظہر کا وقت ہے، یہ عصر کا وقت ہے، یہ مغرب کا وقت ہے، پھر وہاں اسلام غالب ہوتا ہے، اس کے علاوہ باتوں سے غالب نہیں ہوتا۔ اور صحابہ کرام وہ کردار تھا، دیکھیے کوئی پی ایچ ڈیز نہیں تھی، ماسٹرز نہیں تھے، رینگلرز نہیں تھے، شیخ کا فتویٰ ان کے پاس کوئی نہیں تھا، مفتی اعظم وہ کہیں کہلائے، ان صحابہ کے نام کے ساتھ کوئی عالم فاضل کی ڈگری نہیں تھی۔ اللہ کے نبی نے محبت میں کچھ ساتھیوں کو نام دیے، عباس کے بارے میں کہہ دیا یہ مفسر قرآن ہے، ابو موسیٰ الاشعری کو کہا کہ آپ کا تو لہنے داؤدی ہے، یعنی جس ساتھی میں کوئی خوبی دیکھی اس کو وہ ٹائٹل دے دیا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس ڈگریاں نہیں تھیں، ان کی اتنی بڑی ریزرمیٹ نہیں ہوتی تھی کہ یہ پیش کریں کہ ہم کیا کیا پڑھ کے آئے ہیں۔ آج آپ کے اس ملک میں بھی لاکھوں لوگوں کے پاس علمی ڈگریاں موجود ہیں، اور میرے خیال کروڑوں کے پاس دنیاوی ڈگریاں موجود ہیں جس میں ہمارے اپنے بچے نسلیں، لیکن یہاں اسلام غالب کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارا وہ کردار نہیں ہے۔ جو موضوع آج مجھے دیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ صحابہ کا شوق عبادت۔ اور آج رات کو بھی میں جب تیاری کر رہی تھی تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ اللہ ہمیں اپنی نسلوں کو اس ڈگر پہ لانا ہے. اگر آپ نے میں نے اس ملک کو ترقی دینی ہے پھر اس کے بعد ساتھ والے ملکوں کو اور ساری دنیا کے ملکوں کو, اور اسلام غالب ہو جائے گا. پاکستان ایک اینٹ ہے, ایک اکائی ہے, اور آپ کے میرے لیے فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں آزاد زمین کا ایک ٹکڑا دیا ہے. آپ یہاں نقاب پہن کر پھریں, آپ کو یہ ڈر نہیں ہے کہ پولیس روکے گی اتارو. آج دنیا میں ہم اپنے گناہوں کی شامت پہ ایسے ملکوں میں بھی جاتے ہیں کہ جہاں نقاب بین ہے, وہ پوچھ سکتے ہیں آپ کو کہ آپ نے کیوں پہنا, وہ آپ کو روک سکتے ہیں, حق کے ان کے پاس آپ سے اتروا لیں. آپ کے اس ملک میں ایسا کوئی لا بھی نہیں پاس ہوا, اللہ نہ کرے اگلے 20 سال میں بن جائے گا, یہ میں آپ کو بھی سے بتا دوں. جب مسلمان خود کسی چیز کو ریجیکٹ کرتا ہے نا, تو پھر اللہ دشمنوں کو کہتا ہے تم لگا دو ان پہ پابندیاں. جب انہوں نے مذاق اڑانا ہے اپنے پردے کا, نقاب کا, تو تم کروا لو یہ کام. اور لوگ پوچھتے ہیں فلاں جگہ ہیں آپ وہاں نقاب کرتی ہیں, وہاں نقاب کرتی ہیں آپ؟ میں نے کہا جی میں کرتی ہوں. تو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا, اللہ کی رحمت سے عزت پیار محبت میں کوئی کمی نہیں آئی. اچھا بڑی بات ہے. تو میں کہتی ہوں میں تو ایسی ہزاروں کے لاکھوں سے بہنوں کو جانتی ہوں, وہ ان ملکوں میں بھی نقاب نہیں کرتی جہاں کوئی پابندی نہیں ہے. کسی نے مجھے کہا کہ کیا جرت کیوں ہے لوگوں کی غیر مسلم ہم پہ یہ پابندیاں کیوں لگاتے ہیں؟ میں نے کہا یہ جرت کہاں سے دی؟ اوپر سے آئی ہے. ایک جملہ لکھ لیجیے, آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی دن رات یہی کرتی ہیں. جب ایک دفعہ آپ کا بچہ آپ کی بات نہیں مانتا نا, پھر دوسری بار نہیں مانتا, پھر تیسری بار آپ اس کو سزا کے طور پہ وہی کام کرتے ہیں, کرو بجی. جب مسلمان خود اپنے دین سے دور ہوتا ہے نا, تو اللہ پھر دشمنوں کو ان کی کمٹمنٹ کا یہ بدلہ دیتا ہے کہ چلو انہوں نے کرنا تو یہ کام ویسے بھی نہیں, تم جا کے ان پہ پابندیاں لگا دو, چلو کچھ کو تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل ہی جائے گا. ادھر آندھی چلتی ہے کسی جگہ اسلام کے خلاف, اور ہمارے تو ناموں سے لفظ محمد بھی گر جاتا ہے. یہ میں اپنی گواہی دے سکتی ہوں. 9/11 کا واقعہ جب ہوا تھا, میں اس وقت یو ایس اے میں تھی, آج سے میرا حال 15 سال پہلے کی بات ہے. یقین کیجئے لفظ محمد اور عبداللہ ناموں سے اتر گیا تھا, اور کچھ خواتین نے کچھ سکارف یا کوئی حجاب گاڑی کے ڈیش بورڈ میں رکھا ہوتا تھا پہلے, کہ جب بچے کو اگر کام سے جاتے ہوئے مسجد چھوڑنا پڑا تو وہ جلدی سے لے لیں گے تاکہ بچہ مسجد میں جائے اور ہم واپس گاڑی میں آ جائیں. وہ سکارف بھی اتر کے چھپ گئے تھے کہ گاڑی سے سکارف نہ نکل آئے. قرآن کے چھوٹے چھوٹے نسخے, مصحف, اتنے اتنے قرآن کے نسخے گاڑیوں میں کہیں نہ کہیں رکھے ہوئے تھے برکت اور لٹکانے یا کبھی پڑھنے کے لیے. وہ لوگوں نے گاڑیوں سے نکال دیے تھے کہ کہیں کسی کو رنگ ڈھنگ نام سے پتہ نہ لگ جائے مسلمان ہیں. پھر ہم روتے ہیں اسلام کے غلبے کو, پھر ہم کہتے ہیں اس نبی کی امتی ہیں, پھر ہم کہتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق. آپ سب محفوظ لوگ ہیں, آپ سب سیکیورڈ ہیں. دیکھیے میں آج آپ کو بڑے لوریاں دے کے جا سکتی تھی, 1 سال بعد ملاقات ہوتی ہے, فضائل اعمال, آپ کتنے اچھے, آپ یہ, مجھے حق کہ میرا دل تو یہی کرتا ہے. پر پھر وہ ڈاکٹر ہی کیا جو مریض کی بیماری کو چھوڑ کر اس کی صحت کے گن گا کر اس کو واپس بھیج دے, مقصد ہوا؟ مجھے ہمیشہ ایسے لگتا ہے کہ 1 سال کے بعد جب میں آپ کے پاس آتی ہوں یا جہاں بھی جاتی ہوں, میں آپ کو نہیں کہہ رہی ہر اسٹیشن پہ یہ بات کرتی ہوں, تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ میرا اور آپ کا محاسبہ ہوتا ہے. پچھلے جنوری یا فیبرری میں آپ سے ملاقات ہوئی ہوگی, اس دفعہ پھر جنوری میں ہو گئی. اس 1 سال میں میں نے اسلام کے غلبے میں کیا کیا, میں نے اسلام کے لیے کیا کیا, میری زندگی میں کیا چینج آیا, میری نماز میں کیا چینج آیا, میری زندگی کے اندر وقت کو صحیح مینیج کرنے میں چینج کیا آیا. اور اگر جو پچھلے سال کا حال تھا آج بھی وہی ہے, بلکہ جسمانی کمزوریاں ہی ہیں. پچھلے سال کم درد تھا, اب گھٹنوں میں زیادہ ہو گیا. پچھلے سال کمر جھکتی تھی, اب جھکتی بھی نہیں. میں تو دن بہ دن دیکھتی ہوں سارا دن بھاگ بھاگ کے دوڑنے والے لوگ نماز کے وقت بیٹھے ہوتے ہیں, ہم جی کھڑے نہیں ہو سکتے, رکوع نہیں کر سکتے. چلے رکوع سجدہ نہ کرنے کی تھوڑی سی بات تو سمجھ آتی ہے, کھڑے نہ ہونے والی کیا بات ہے. یعنی دن بہ دن ہمارا جسم ہمارا ساتھ چھوڑ رہا ہے, ہماری عقل ہمارا ساتھ چھوڑ رہی ہے, ہماری یادداشت کمزور ہو رہی ہے. اور ایک دن ہوگا, ایک پیغام آئے گا اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے. کل رات بھی ہماری فیملی میں ایک ڈیتھ ہوئی ہے نا, چلے گئے ختم. مجھے نام نہیں پتا ان کا, لیکن بزرگ تھے, ختم. آج ان کا نام اعمال ختم. ہاں اگر اولاد کی صورت میں ہے تو موجود ہے, صدقہ جاریہ کی صورت میں ہے تو موجود ہے, علم کے کوئی موتی دے گئے تو وہ موجود ہیں, لیکن آج وہ ایک نیکی نہیں کر سکتے. جبکہ میرے آپ کے پاس ابھی وقت ہے,